أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آج 23 مارچ 2017 ہے اور پاکستان کے لیے یہ دن بہت بنیادی اہمیت کا ہے. روزے آزادی مملکت پاکستان ہے. یوم آزادی تمام اہل پاکستان کو مبارکباد عرض ہے. اور ہر سال یہ دن ملت پاکستان کے لیے تکرار ہوتا ہے اور سرکاری رسومات کے ساتھ گزر جاتا ہے. اور اس دن کے جو تقاضے ہیں ملت سے، مملکت سے، قوم سے اور مختلف طبقات سے، وہ ادا نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے. تیئیس اگست قرارداد آزادی پاکستان منظور ہوئی اسی شہر لاہور میں، اور اسی کی یاد میں یادگار پاکستان یا مینار پاکستان بنایا گیا ہے تاکہ آزادی کا ایک علم یا نشانی ملت کے سامنے قائم رہے. آزادی ایک ملت کی، اور وہ بھی ایک ملت جو نظریات کی بنیاد پر اور نظریے کی بنیاد پر، توحیدی اعتقاد کی بنیاد پر آزادی سے ہمکنار ہوئی. لیکن متاسفانہ آزادی کے نام کے علاوہ اسے کچھ نصیب نہیں ہوا. ہدیہ آزادی و عطیہ آزادی سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا. بظاہر جو آزادی قرارداد تھی، اس وقت پورا ہندوستان متحدہ، تقسیم سے پہلے کا مشترکہ ہندوستان برطانیہ کے قبضے میں تھا. برطانوی استعماری طاقت جہاں دنیا کے دیگر ممالک اور زمینوں پر قابض تھی، ان میں سے برصغیر کے اوپر بھی اس کا قبضہ تھا، تسلط تھا. اور کئی سال کی لوٹ کھسوٹ کے بعد، لوٹ مار کے بعد، اس سرزمین کو آبادانی کے نام پر ویران کرنے کے بعد ہندوستان میں تحریک شروع ہوئی آزادی کی، برطانوی استعمار سے رہائی کے لیے کوششیں شروع ہوئیں. تمام اہل ہندوستان، کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہندو بھی اور مسلمان بھی اور دیگر سلسلوں سے تعلق رکھنے والے، متفقہ طور پر انگریزوں کی غلامی سے نجات چاہتے تھے و آزادی. ایک داستان ہے طویل تحریک آزادی کی، مفصل داستان ہے، اور اس کے اندر بہت اہم نکات ہیں. عموماً تحریک آزادی وہیں کہ اسی گزشتہ صدی کا مسئلہ تھا، 20ویں صدی کا، لیکن پھر بھی اسی صدی میں ہی تحریک آزادی کی تاریخ الجھا دی گئی، الجھن کا شکار ہو گئی. اور ملت پاکستان کو بالخصوص اس تحریک آزادی کی صحیح تاریخ سے بھی آشنا نہیں کیا گیا، آگاہ نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آزادی کا وہ حصہ جو پاکستان کی طرف آیا، پاکستان کے حصے میں آیا، وہ برائے نام آزادی تھی. جس غلامی میں پہلے یہ ملت گرفتار تھی وہ غلامی شدید تر ہو گئی اور بدتر ہو گئی. اس لیے تاریخ تحریک آزادی بھی صحیح طور پر واضح نہیں ہوئی، چونکہ آزاد ملت واقعاً آزاد قوم اور کچھ نہ سنبھال سکے تو تاریخ اپنی محفوظ کر لیتی ہے. تاریخ تحریک آزادی میں نشیب و فراز ہیں، بہت سارے گوشے ہیں جن میں عبرت ہے، جن میں درس ہے، جن میں سبق ہے، جن سے خصوصاً اس خطے کے عوام افراد آگاہ ہوں تو بہتر اپنے لیے آئندہ کی راہیں انتخاب کر سکتے ہیں. اور یہ کام تعلیمی اداروں میں انجام پانا چاہیے، لیکن تعلیمی ادارے خود جس بیماری کا شکار ہوئے ہیں اور جس آفت کا، وہ ملت پاکستان سے بدتر ہے. مملکت پر جو افتاد نازل ہوئی اس سے کہیں زیادہ بدتر تعلیمی اداروں کے ساتھ حشر ہوا و سلوک ہوا، اور ان کی حیثیت ہی مسخ ہو گئی تعلیمی اداروں کی، اور بجائے تعلیم دینے کے ان اداروں نے ملت کے لیے اور کردار ادا کیا ہے. بہر کیف آج آزادی کے اس 70 سال بعد مشاہدہ کریں آزادی کا، اور 23 مارچ آج ملت کو ہونا کچھ اور چاہیے تھا، کسی اور مقام پہ یہ آزاد مملکت و ملت ہونے چاہیے تھے، لیکن آج کسی اور حیثیت و کسی اور طرز پر ہیں. افسوسناک حالت میں ہیں اس وقت دنیا میں، کسی بھی پیمانے سے پہلو سے دیکھیں ملک و مملکت اور ملت و عوام، عبرتناک شکل دونوں کی بن گئی ہے. برطانیہ، برطانوی قوم، برطانوی حکومت تاریخ بھر میں جنایت کار ترین قوم ہیں پوری تاریخ بشریت میں. باقی اقوام نے کسی خاص زمانے کے اندر تاریخ کے ایک حصے میں ظلم و جنایت کی ہے، لیکن جس قوم نے صدیوں بھر انسانیت پر جفا و جنایت کی ہے وہ برطانوی قوم ہیں اور برطانوی حکومت و استعمار. سارا یورپ برطانیہ نہیں ہے، برطانیہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے اندر ویسے کافی اقوام ہیں. چند سرزمینیں مل کے انگلستان بنا ہے، برطانیہ بنا ہے، لیکن اس میں خاص قوم برٹش ہے اور دیگر اقوام بھی اس کے اندر موجود ہیں. اس سب سے منحوس ثابت ہوئے ہیں انسان کے لیے، انسانیت کے لیے یہ قوم انتہا درجے تک منحوس ثابت ہوئی ہے. اس کی نحوست شاید 1000 سال لگیں زمین سے اس قوم کی پھیلائی ہوئی نحوست کو پاک کرنے میں. تمام زمین کے اوپر ہے، تمام زمین کے اوپر، نہ کوئی ایک خطہ جس میں ایک حصہ برے صغیر تھا اس پر انہوں نے مکر و مکاری کے ساتھ قبضہ کیا. ترقی و تجارت کے بہانے داخل ہوئے اور پھر خیانتکاروں سے مل کر جنایتکاروں نے، مقامی خیانتکار ہندوستان کے اندر مفاد پرست افراد سے، منافقین سے مل کر قبضہ کیا پوری سرزمین کے اوپر، اور پھر ایک صدی سے زیادہ عرصے تک اس کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد جب یہ تسلط اپنا قائم نہیں کر سک رہے تھے اور مشکل ہو گئی، دشواری ہوئی انہیں. ایک اہم واقعہ دنیا میں رونما ہوا اور وہ جنگ عظیم کے نام سے، کہ پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ جنگ حقیر کہنا چاہیے اس کو، نہ جنگ عظیم، چونکہ بہت حقیر لوگوں نے لڑی اور حقیر مقاصد کے لیے وہ جنگ لڑی. اور وہ جنگ عظیم عالمی جنگ بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط نصاب میں ڈال دیا گیا ہے کہ عالمی جنگ تھی، جنگ جہانی نہیں تھی، ورلڈ وار نہیں تھی، یورپ کی جنگ تھی آپس میں. پہلی جنگ بھی عظیم اور دوسری بھی یورپی ممالک کی جنگ تھی. انہوں نے اپنے زیر تسلط غیر مغربی سرزمینوں کو بھی ملوث کیا، جیسے برطانیہ کا قبضہ تھا ہندوستان کے اوپر، تو انہوں نے ہندوستان کو بھی بیچ میں شامل کر لیا. لیکن یہ برطانوی حکومت تھی، اس لیے وہ جنگ دوسری، جس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے، اور پہلے بھی اس بات پہ بات ہوئی ہے کہ یہ پست گھٹیا جنگ تھی بہت، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے بہت ہی پست ثابت ہوئی یہ جنگ. ان جنگوں نے، یورپ کی آپس کی جنگوں نے تقسیم کیا، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. مسلمانوں کی تقسیم کی سرزمینیں، مملکت، یہ موجودہ مشرق وسطی، یہ اسی جنگ کا نتیجہ ہے. فاتحین جنگ اور شکست خوردگان جنگ، ان کا سارا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، ادا کرنا پڑا. اور سب سے زیادہ ضرر فلسطین کی قربانی تھی، اور اس کی جگہ پر ایک یہودی صہیونسٹ ریاست کا قیام، یہ اس جنگ کے اثرات تھے، نتائج تھے جو برآمد ہوئے. اور مسلمان سرزمینیں تقسیم بھی ہوئیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں، اور ان کے اوپر خیانتکار لوگ مسلط ہوئے، جیسے آل سعود، آل خلیفہ، آل حمد، یہ مختلف قبائل جو وحشی تھے، غیر متمدن تھے، انہیں برطانوی استعمار نے ان زمینوں کو، مشرق وسطی کو تقسیم کر کے، اور ان کے اوپر یہ وحوش مسلط کیے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا اور تقسیم کیا اور پسماندہ رکھا. اور اس وقت برطانیہ کا قبضہ زمین کے اکثر حصے پر تھا، آسٹریلیا ان کے مستعمرہ تھا، کینیڈا اور امریکہ کا بڑا حصہ ان کا مستعمرہ تھا، اور افریقہ کے اکثر ممالک ان کے مستعمرات تھے. چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جو دیگر ممالک نے، کچھ ہالینڈ نے کیے ہوئے تھے قبضے میں، کچھ فرانس نے کیے ہوئے تھے قبضے میں، کچھ کسی اور طاقت نے، لیبیا یا اس طرح کے ممالک، اٹلی نے قبضہ کیا ہوا تھا، بانٹا ہوا تھا انہوں نے آپس میں زمین کو. لیکن اس میں زیادہ تر حصہ برطانیہ کے ہاتھ تھا، زمین کا اکثر حصہ برطانیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا. وہ قبضہ اس کے لیے قائم رکھنا دشوار ہوا، تو آہستہ آہستہ ختم ہوئی اس کی استعماری حیثیت. اور ہندوستان میں ایک طرف سے تحریک آزادی شروع ہوئی، دوسری طرف سے برطانیہ اس جنگ کے نتیجے میں بھی اب قادر نہیں تھا اپنا تسلط قائم رکھے، اس لیے بہت سارے ممالک عرب وغیرہ عرب، اس سے ان کو نکلنا پڑا. نکلتے ہوئے بدتر نحوست چھوڑ کے گئے، جس سرزمین سے یہ منحوس قوم نکلی، اس طرح سے نکلی کہ بدتر کر کے گئی، اس کو تباہ کر کے گئی. ہندوستان میں جب نکلے، ہندوستان کی سرزمین، جتنے خیانتکار تھے ان کے وفادار، جو آج جاگیردار ہیں، یہ سب برطانیہ کے وفادار تھے. یہ جاگیریں ان کی موروثی ماں باپ کی نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو مربوں کے مالک ہیں، اور بڑے بڑے سرزمینیں پنجاب سندھ میں، اور دیگر علاقوں میں ان کے پاس موجود ہیں، فیوڈل، یہ سب ہدیے اور تحفے تھے جو اپنے وفاداروں کو، جو ان کی خچریں سنبھالتے تھے، کچھ ان کے دیگر کچن کے کام کرتے تھے، جو ان کو خدمات دیتے تھے، یہ انہیں سرزمین دے کے گئے جو آج ملت کے اوپر مسلط ہیں۔ باہر کیف نکلے تو بھی بدتر طریقے سے نکلے یہاں سے، اور آزادی حقیقی معنوں میں نہ اس کے لیے تحریک چلی آزادی کی، اصل آزادی کی، اور نہ وہ حاصل ہوئی نہ وہ نصیب ہوئی۔ سرزمین تقسیم ہوئی اور اس سرزمین پر ملت مسلمان آباد ہوئی، آ کر ایک عوامی قربانیوں کے بعد، سختیوں کے بعد مسلمانوں نے بہت شدید مشکلات برداشت کی، تحمل کی، بہت مہنگی قیمت اس کی دینا پڑی عام انسانوں کو، عام مسلمانوں کو۔ باہر کیف یہ مملکت وجود میں آئی، اور اس روز متعلقہ فریق جو مسئلے کے تھے، قضیے کے، انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان مملکت بنے گی، جس کے لیے کوشش ہو رہی تھی، اور اس وقت کے رہبر کر رہے تھے کوشش، اور عوام مسلمان چاہ رہے تھے، یہ تسلیم ہوا اس روز 23 مارچ کو تسلیم کیا، اور متعلقہ فریقوں نے سائن کیے قرارداد کو کہ پاکستان کے نام سے مملکت وجود میں آئے گی، جو بعد میں 14 اگست 1947 کو باقاعدہ طور پر رسماً دنیا کے نقشے میں پاکستان کے نام سے ایک مملکت قائم ہوئی، اعلان ہوا، اور اس طرح سے پاکستان نو مولود ملک و مملکت و ملت انہوں نے شروع کیا یہ سفر۔ آزادی کا اصل رہبر علامہ اقبال تھے، جنہوں نے مملکت و ملت کی آزادی کا تفکر پیش کیا، لیکن پاکستان کے وجود میں آنے سے 10 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے جا چکے تھے، اور باقی ماندہ افراد سیاست دان تھے اپنی نوعیت کے، لیکن جو نظریاتی بنیاد علامہ اقبال کی تھی، اور علامہ اقبال جس طرح مملکت و وطن اور ملک کا تصور رکھتے تھے اور پیش کیا، اسے علامہ اقبال کے معاصر لوگوں نے بھی سمجھا نہیں، اور علامہ اقبال کا کوئی ایسا وارث بھی پیدا نہیں ہوا جو فکر اقبال کو زندہ رکھتا، اور آزادی کا وہ تصور جو علامہ نے پیش کیا تھا اس کی روح کو قائم رکھتا، برقرار رکھتا۔ اس وجہ سے جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو آزادی کے جو تصور و تصویر تھی وہ نہیں تھی جو علامہ اقبال نے پیش کی تھی، اور جس سے یہ سلسلہ آزادی یا تفکر آزادی یا مملکت شروع ہوا۔ نو بنیاد مملکت کے مسائل تھے، مشکلات تھیں، ایک طبقہ دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے اس خطے میں منتقل ہوا جو پاکستان کہلایا، ہندوستان کے باقی ریاستوں سے اور علاقوں سے، اور بڑی سختیوں اور دشواریوں کے بعد یہاں پہنچے، کچھ یہاں مقیم تھے پہلے سے۔ اب ایک مملکت شروع ہوئی، ملت کے سفر کا آغاز ہوا، اور مشکلات تھیں پہلے سے ہی، برطانیہ نے لوٹ کے کنگال کیا ہوا تھا پورے ہندوستان کو۔ ڈاکو جب نکلتا ہے کسی گھر سے تو وہاں آباد کر کے نہیں جاتا، چور جب کسی مملکت سے نکلتا ہے کسی گھر میں، اگر چور گھس جائیں پھر منت سماجت سے نکلیں، وہاں سے چھوڑ جائیں، یا اپنا مقصد پورا کر جائیں لوٹ کھسوٹ کے بعد، اور گھر کی چابیاں دے جائیں ان کو، گھر والوں کو، تو اس گھر کو سنوار کے نہیں جاتے، اس کو بنا کے نہیں جاتے، مزین کر کے نہیں جاتے، اور اس گھر میں ان کے لیے آئندہ کے لیے خرچ و راشن چھوڑ کے نہیں جاتے، سب کچھ صفایا کر کے جاتے ہیں۔ ایک بالکل صفایا شدہ مملکت تھی دونوں طرف، ہندوستان بھی اور پاکستان بھی، نہ یہ کہ ان کے لیے خزانے چھوڑ گئے اور ہمارے لیے خزانے لوٹ کے لے گئے، دونوں طرف ویران کر کے گئے، تباہی مچا کے گئے، نابود کر کے گئے سب کچھ۔ دونوں طرف ایک ساتھ سفر شروع ہوا، دونوں طرف مملکت و ملت اور رہبر اور سیاست، ادھر ایک سفر شروع ہوا ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر موازی ایک حرکت شروع ہوئی۔ اس حرکت میں متضاد راہیں شروع ہوئیں، یہ مملکت پاکستان، یہاں کے رہبروں نے ایک راستہ انتخاب کیا اور اس طرف جو ہندوستان رہ گیا تھا بچ گیا باقی، وہاں کے سیاسی رہبروں نے ایک اور راستہ انتخاب کیا اور بالکل متضاد سفر کیا دونوں نے۔ مشکلات ایک جیسی تھیں، مسائل ایک جیسے تھے، یا ہم یوں کہیں کہ شاید ادھر زیادہ تھے چونکہ آبادی زیادہ تھی وہاں پر، اور آبادی زیادہ تھی، وسائل نہیں تھے، نظام نہیں تھا، ویرانی تھی، خزانے خالی تھے، اور اتنی بڑی جمعیت کو سنبھالنا، مقیم کرنا اور امن و امان برقرار کرنا زیادہ مشکل تھا، بجائے اس طرف سرحد کے اس طرف کے کہ یہاں خطہ بھی چھوٹا تھا اور آبادی بھی کم تھی، اور ظاہر آبادی کے کمی جتنا تناسب تھا اتنی ہی مشکلات کا بھی تناسب تھا، یعنی وہاں 100 آدمیوں کی مشکلات تھیں تو یہاں 10 آدمیوں کی مشکلات تھیں، 10 آدمیوں کی مشکلات 10 ہوتی ہیں اور 100 آدمیوں کی مشکلات 100 ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ایک سفر ادھر شروع ہوا، ایک سفر ادھر شروع ہوا، ایک لوٹی ہوئی مملکت۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اس ابھی تک ہندوستان اور پاکستان میں انگریز کی صحیح طریقے سے پہچان نہیں ہوئی، کیونکہ نہیں ہوا، نہ سیاستدانوں نے یہ کام کیا، نہ مذہبیوں نے یہ کام کیا، نہ تعلیمی لوگوں نے اور نہ مصنفین و مؤلفین نے، نہ صحافیوں نے، نہ میڈیا نے صحیح طریقے سے اہل ہندوستان برِ صغیر کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے انگریزوں کو اور برطانیہ کو صحیح طریقے سے متعارف نہیں کروایا گیا، اور یہ غلام ابھی تک غلام ہیں، ابھی تک عاشق ہیں برطانیہ کے، ابھی تک برطانیہ ان کے لیے بہشت ہے، ابھی تک ان کی آرزو ہے برطانیہ، کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے، بے شک وہ قومی تقسیم میں کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو، وہ پٹھان ہو، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سرائکی ہو، وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی اور اس کے خاندان کی آرزو یہ ہے کہ ایک دفعہ سارا خاندان یا خاندان کا کوئی فرد برطانیہ پہنچ جائے، جنت میں جائیں یا نہ جائیں برطانیہ ضرور جائیں، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، برطانیہ کی حسرت اس قوم کی اصل آرزو ہے، جس خطے سے بھی نفرت ہونی چاہیے، جیسے ہے مثلا اب شیعہ کو کتنی نفرت ہے بنو امیہ سے، نسل بنو امیہ سے نفرت ہے اور ہونی چاہیے، یہ شجرہ خبیثہ ہے، قابل نفرت ہے، اور قرآن نے یہ نفرت پیدا کی ہے، ابھاری ہے، براءت مشرکین سے، کفار سے، دشمنوں سے، گھٹیا انسانوں سے، براءت اظہار نفرت، اور جو اعلیٰ شخصیات ہیں ان سے محبت، تولا، قربت، نزدیکی، یہ دونوں تولا و تبرا، ولایت و براءت، دو اصول ہیں دین کے، کہ اس کے بغیر انسان صحیح طریقے سے مسلمان نہیں بنتا، مومن نہیں بنتا تولا و تبرا کے بغیر، اور جو لوگ اپنے آپ کو ان دو اصولوں کے پابند سمجھتے ہیں، اہل ولایت و براءت ہیں، اہل تولا و تبرا ہیں، ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے نفرت ہونی چاہیے ان کو، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس سے محبت ہونی چاہیے ان کو، یعنی ولایت کی جگہ پر براءت اختیار کیے ہوئے ہیں اور براءت کی جگہ پر ولایت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس تبرع قرآنی و برات قرآنی و برات از شرک، برات از مشرک، برات از کافر، برات از طاغوت، برات از ظالم، برات از ستمگر، اس براءت کا مظہر اس نسل کے لیے برطانیہ ہیں۔ اگر یہ پیدا ہوئی ہے یہ اندر براءت تو درست ہے، قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں، لیکن ہے نہیں، چونکہ تعلیم نہیں دی گئی، یہ دین تعلیم نہیں دیا گیا، ولایت و برایت، ولایت و براءت کا دین تبلیغ نہیں ہوا، رسومات کا دین تبلیغ ہوا ہے، آئیڈیالوجی، نظریہ اور مکتبی براءت اور مکتبی ولایت، آئیڈیالوجی کے اندر ولایت و براءت سرے سے پیش ہی نہیں گئی کہ یہ سرزمین، یہ سرزمین اجنبی ہے، ابھی بھی پاکستان بکر ہے، دس نہ خوردہ ہے اس لحاظ سے کہ اسے اسی اصلی حالت میں رکھا گیا ہے، امی ہے، امی ابھی تک پاکستانی دین کے لحاظ سے ابھی بھی امی ہیں، امی نابلد، ناخواندہ، جن کو تعلیم دین نہیں دی گئی۔ دین کے نام پر جو کچھ بتایا گیا ہے وہ خود ساختہ ہے سارا کچھ، جو قرآن میں اللہ نے اصول مقرر کیے ہیں وہ اصل دین ہے، وہ مکتب ہے۔ اور اس امیت میں آزادی نصیب ہوئی جس کا معنی بھی معلوم نہیں ہوا۔ دو سفر شروع ہوئے آزادی کے بعد دو قوموں نے، دو خطوں میں، برطانیہ سے آزادی، انگریز سے آزادی کو رخ مل گیا ہندو سے آزادی کی طرف، یعنی اصل جو نفرت انگریز سے ہونی چاہیے تھی ہندو مسلمان دونوں کو، وہ ہندو مسلم میں تبدیل کر دی گئی، کہ گویا مسلمان پہلے ہندوؤں کے قبضے میں تھے کئی سو سال اور پھر آزاد ہوئے ہندوؤں کے تسلط سے، جبکہ ایسے نہیں ہیں، الٹ تھا، جب انگریز آئے تو ہندو مسلمانوں کے قبضے میں تھے، اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان کے اوپر، انگریزوں نے ہندوؤں سے اقتدار نہیں لیا، مسلمانوں سے اقتدار چھینا ہے، مغلیہ سلطنت مسلمان سلطنت تھی، پہلے مسلمان حاکم تھے ہندوستان پر، مسلمانوں سے انگریزوں نے لیا، اور مسلمان ہندوؤں کے تحت تسلط نہیں رہا، جب سے آیا ہے ہندوستان میں مسلمان حاکم کے طور پر آئے ہیں، فاتح کے طور پر آئے ہیں، اور یہ فاتحین، یہ جن کا غلبہ تھا اس سرزمین پر، انگریزوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے یہ مسلمان، ورنہ غلام بن کے ہندوستان نہیں آئے، خریدے نہیں گئے تھے، فاتح بن کر آئے، حملہ ور بن کر آئے، اور انہوں نے بزور بازو و بزور شمشیر ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کیا، اور پھر کئی سلسلے بدلے مسلمانوں کے۔ تو ایک بڑی تاریخ ہے مسلمانوں کی اس سرزمین کے اوپر، عزت و اقتدار کی تاریخ ہے، یہ عزت و اقتدار انگریزوں نے خاک میں ملایا، برطانیہ نے خاک میں ملایا، اور اس کے بعد جب برطانیہ سے اس کی غلامی سے نجات ملی تو مسلمانوں کو یہ گویا احساس ابھی بھی ہے، یہ موجودہ نسل کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہوئے ہیں، جبکہ ہندو مسلم دونوں انگریز کے تحت تسلط تھے، ہندو کو بھی انگریزوں کے جانے کے بعد اپنی سرزمین پر موقع ملا حکومت قائم کرنے کا، مسلمانوں کو بھی ان کے جانے کے بعد موقع ملا ایک الگ مملکت مسلمان کے نام سے، پہلے مشترکہ تھی، ہندو مسلم مشترک، اب خالص مسلم مسلم مملکت وجود میں آئی اور اس پر اقتدار اور نظام قائم کرنا تھا انہوں نے۔ انہوں نے ایک سفر شروع کیا، انہوں نے ایک الگ سفر شروع کیا۔ اب توجہ فرمائیں کہ وہ متضاد راہیں کہاں پہنچیں، وہ متضاد راہیں یہاں پہنچیں کہ آج ہندوستان ایک سپر طاقت بن چکا ہے، صرف اس کو عالمی اداروں میں منظوری کا منتظر ہے، ورنہ ایک سپر پاور کی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی ہے، وہ سپر طاقتوں کی، بڑی طاقتوں کی ردیف میں آ گیا ہے، اقتصادی طور پر بڑی طاقت بن گیا ہے، تسلیحاتی طور پر بڑی طاقت ہے، آبادی کے لحاظ سے بڑی طاقت ہے. ابھی اسی موجودہ حکومت نے اسی سال، بلکہ چند ماہ پہلے، ایک حکم نامہ جاری کیا ہے. ہندوستان دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے، ظاہر لگ بھگ 1 ارب 20 کروڑ یا 1 ارب 22 کروڑ آبادی ہے، جمعیت ہے ہندوستان کے اندر، اور اس جمعیت میں ساری دنیا کا دباؤ ہے ان پر کہ اپنی آبادی کم کرو. 70 ممالک کے برابر ان سے بھی زیادہ ہے ان کی آبادی. سارا افریقہ اور عرب ممالک، یہ سارے اکٹھے کریں، ان سب کو ملا لیں، ہندوستان پھر بھی اس کی آبادی زیادہ ہے ان سب سے. یعنی پاکستان جیسی کئی مملکتیں شامل کی جائیں، پھر ایک آبادی ان کی شمار ہوتی ہے. اس کے باوجود موجودہ ہندوستانی حکومت نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ملک کی آبادی بڑھائی جائے. ہندوستان میں برخلاف ان کی سابقہ حکومتوں کے، وہ آبادی کم کرنے کے لیے اقدام کرتے تھے، اور انہوں نے آبادی بڑھانے کا حکم نامہ جاری کیا. کیونکہ ایک بڑی طاقت بننے کے لیے اتنی آبادی کی ضرورت ہے، اور خصوصاً ایک بڑی آبادی کے پڑوس میں ہیں چائنا کے. چین دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، اور اس سے آگے نکلنے کے لیے ان کو حتیٰ افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے. اگر پوری دنیا کی بڑی طاقت نہ بھی بن سکے، خطے کی بڑی طاقت کی دوڑ میں وہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور ادھر کیا حال ہے، یہاں اس طرف دیکھیے کیا حال ہے. وہ اقتصادی طور پر ایک طاقت ہیں، اور یہ اقتصادی طور پر مقروض ہیں، اتنے مقروض ہیں کہ 11 دفعہ پاکستان کی قیمت لگائی جائے پھر بھی قرض نہیں اترے گا. پورے پاکستان کی قیمت سے 11 گنا زیادہ قرض اس 23 مارچ سے یا 14 اگست سے آج تک لے چکے ہیں. اقتصادی طور پر دیوالیہ ملک، جو پورا ملک اٹھا کے چائنا کے حوالے کر دیا گیا، ساری مملکت. غلط راستہ یہاں سے شروع کیا انہوں نے. اگر علامہ اقبال کی فکر نہ بھی ہوتی، کم از کم ظاہری فکر ہوتی، ہندوستانیوں والی فکر ہوتی، ہندوؤں والی فکر ہوتی کہ مملکت آباد کرنی ہے، ایک سیکولر ذہنیت ہوتی، ملک کو ترقی دینی ہے اور ملت کی رفع و فلاح کے لیے کام کرنا ہے. آئیڈیالوجی کو علامہ اقبال کو ویسے بھی انہوں نے اٹھا کے الگ رکھ دیا، فراموش خانے میں بلا دیا. علامہ اقبال کی راہ سمجھے بھی نہیں، جاری بھی نہیں رکھی، پسند بھی نہیں کرتے، ابھی بھی نہیں کرتے. انہیں تو ویسے ایک کنارے پہ رکھ دیا، اب نظریہ آئیڈیالوجی دین کے بغیر کم از کم اپنی دنیا میں درست سفر راستہ اختیار کرتے، مملکت کو ترقی دیتے، ملک کو ترقی دیتے، ملت و عوام کو ترقی دیتے. یہ ملت پوری دنیا میں پاکستانی روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، پوری دنیا میں اتنے پاکستانی روزگار کی تلاش میں دریاؤں میں، سمندروں میں ڈوب گئے، کشتیوں میں ڈوب گئے، رزق کی تلاش میں. کیوں؟ قحط زدہ مملکت تھی یہ، ایسی مملکت تھی جہاں پانی نہیں تھا، زراعت نہیں تھی، معدنیات نہیں ہیں، محنت کرنے والے لوگ نہیں تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. آج بھی ان منابع کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان ایک اچھی فہرست میں شمار ہوتا ہے، معدنیات میں اور معدنی ذخائر میں، کھیتی باڑی میں بالخصوص زرخیز زمین ہے پاکستان کی، لیکن ملت و مملکت کی حالت یہ ہے، ہر خاندان میں روزگار کی تلاش کے لیے فکر ہے، پیٹ بھرنے کی چنتا ہے، اور اس کے لیے ساری دنیا میں گھومے ہوئے پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو پاکستانی وہاں پر رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں گھومتا ہوا، سرگردان اور مشکلات میں پھنسا ہوا نظر آئے گا۔ جو مملکتیں خود، آج تک آپ نے کسی برطانوی کو نوکری کی تلاش میں حیرتناک نہیں ڈھونڈا ہوگا کہ وہ نوکری کی تلاش میں، کسی یورپی کو آپ نے نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوا گلیوں میں، کوچوں میں، اور تلاش میں، رزق کی تلاش میں، سہارا گردی ہو، کوہ نوردی ہو، مملکت گردی میں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، سوائے ملت پاکستان کے۔ دینی طور پر نہ نظریاتی طور پر تو انحراف شروع میں پیدا ہو گیا جب علامہ اقبال کی راہ کو چھوڑا اور وہ وراثت ترک کر دی، وہ ترکہ چھوڑ دیا، وہیں سے انحراف انہوں نے شروع کر دیا۔ لیکن دنیاوی طور پر انتہائی احمقانہ قدم، پہلا قدم احمقانہ اٹھایا، خشت اول کج رکھی مملکت بننے کے بعد، اس کجی کا آج یہ عمارت ہے۔ خشت اول چون حد معمار کج، تا سوریا بر رود دیوار کج۔ اگر معمار پہلی خشت اینٹ غلط رکھ دے، اگر یہ عمارت اونچی ہو کر بلند ہو کے سوریا تک پہنچ جائے تو بھی کج ہی ہوگی، اور وہ کجی آج بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ کجی کہاں جا پہنچی ہے۔ وہ کجی آج اس حد تک آ پہنچی ہے کہ پاکستان کو پاکستانیوں سے چھڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کو پاکستانیوں سے بچانے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اندر جنگ ہو رہی ہے، ملکی فوج پاکستانیوں کے خلاف آپریشن پہ آپریشن کر رہی ہے۔ یہ وضعیت مملکت کی پیدا ہوئی اس خشت اول کی وجہ سے جو معماروں نے کج رکھی۔ یہ حالت جو پاکستان کی تھی، یہ بہت ساری مملکتوں کو دیکھنا پڑا، بہت سارے ممالک آزاد ہوئے ہیں، ایک بڑی خونی تحریک چلا کر، انقلابی تحریکیں چلا کر مملکتیں آزاد ہوئی ہیں، چائنا ان میں سے ایک ہے، اور انہی دنوں میں آزاد ہوا چائنا ریاست، انہی دنوں میں اس کو بھی آزادی ملی جن دنوں میں پاکستان کو ملی۔ بہت ساری مملکتیں پاکستان کے ساتھ قریب قریب ایام میں، ایک سال دو سال کے وقفے سے آگے پیچھے سے آزاد ہوئیں، ان کا قیام ہوا مختلف براعظموں میں، اور آج ان کی تاریخ، اسی 70 سالہ تاریخ کو دیکھا جائے اور انہوں نے اپنے تئیں سفر کیا اور بہتر سفر کیا ہے۔ جب مملکت آزاد ہوئی، خزانے خالی تھے، مشکلات تھیں، بجٹ نہیں تھا، سسٹم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگ پرعزم تھے، کم از کم جو رہبر تھے اگر مذہبی دینی نہیں بھی تھے تو کم از کم اپنی ملک کے ساتھ خیانتکار نہیں تھے، اپنے ملک کے ساتھ غداری کرنے والے نہیں تھے، نہیں بھی بنا سکے اپنا ملک لیکن بیچا بھی نہیں اپنا ملک، فروخت بھی نہیں کیا۔ سیاست میں کہیں، اقتصاد میں اور مملکت داری میں، نظام میں، پہلا غلط قدم، پہلا انحراف پاکستان کے بننے کے بعد جو وجود میں آیا اور جو ابھی تک جاری ہے اور اس کے اثرات جاری ہیں اور وہ نسل اندر نسل منتقل ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ تاریخیں ویسے میرے ذہن میں نہیں رہتی لیکن آپ کے ذہن میں ہوں گی شاید، یہ تاریخ کب ہوا یہ اتفاق، ظاہر 1949 میں اتفاق رونما ہوا، 1.5 سال یا 2 سال بعد، پاکستان کے بننے کے بعد، اگست 2047 میں مملکت کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا اور جاری رہا۔ 1948 میں یہ سلسلہ جاری رہا، تعمیر مملکت کا، اور یعنی نقل و مکانی ہو رہی تھی، اور جس کو کہتے ہیں سیٹلمنٹ ہو رہی تھی۔ ظاہر 1949 میں میرے ذہن میں ایسے ہے، ممکن ہے آگے پیچھے بھی ہوا ہو۔ اب مل بیٹھے ملکی رہبر کہ مملکت کو چلانے کے لیے کیا کریں ہم۔ خود اعتمادی نہیں تھی ان لوگوں کے اندر، بصیرت بھی نہیں تھی ان کے اندر کہ درست فیصلہ بھی کر لیتے، درست جہت انتخاب کر لیتے، جو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ان کی گود میں ڈالا گیا، ان کے ہاتھوں میں دی گئی امانت پاکستان کی، اس کے بارے میں اب یہ مل بیٹھے سوچ بچار کرنے لگے، اس الہی عطیے کو کیسے ہم چلائیں اور سنبھالیں۔ سنبھالنے کے لیے اپنی بے چارگی کا اظہار کیا، لاچاری کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بجائے اس کے کہ بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے، اقتصادی طور پر نظام بناتے، سیاسی طور پر نظام بناتے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اقدامات کرتے، اور اپنے وسائل، اپنے عوام، اپنے لوگوں پر اور اپنے لوگوں پر بھروسہ کر کے، انحصار کر کے، اور مملکت کی تعمیر اور تاسیس و تشکیل شروع کرتے، یہ نہیں کیا انہوں نے۔ کسی نے بھی تجویز تک نہیں دی۔ اسی مخدوش تاریخ میں ٹٹولنے سے مل جاتے ہیں وہ سارے راز و رمز۔ مثلا جو ان کے اجلاس ہوئے جس میں ابتدا میں مل کے بیٹھے اور مملکت کے لیے سوچ بچار کرنے لگے، وہیں سے ان کی ذہنیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون لوگ مل بیٹھ کے کیا سوچ رہے تھے، اور وہی ذہنیت آج تک نسلوں میں منتقل ہے، ان کی اولادوں میں منتقل ہے۔ موجودہ نسل ہو بہو اس پہلی نسل کی طرح سوچ رہی ہے، ابھی بھی مل بیٹھتے ہیں، طبقات مل بیٹھتے ہیں، گروہ مل بیٹھتے ہیں، مسالک مل بیٹھتے ہیں، اور سیاستدان مل بیٹھتے ہیں۔ مل بیٹھ کے جو تدبیر کرتے ہیں مملکت کے لیے، آج بھی مملکت خزانہ خالی ہے، قرض لو، عالمی اداروں کی طرف جاؤ، اس ملک کی طرف جاؤ، اس کی طرف جاؤ، کوئی تجویز نہیں دیتا، تجویز تک نہیں دیتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، نہ مذہبی، نہ سیاسی، نہ سیکولر، نہ روشن فکر، نہ تعلیم یافتہ، نہ ان پڑھ۔ ان کے اندر یہ روح نہیں ہے، علامہ اقبال کی خودی اور خودداری کی روح ہی نہیں آگے، علامہ اقبال سے کسی دوسرے فرد کے اندر منتقل ہی نہیں ہوئی خودی و خودداری۔ پہلی نشست ہوئی کہ مملکت چلانے کے لیے کیا تدبیر کی جائے، ہندوستان میں بھی ہوئی، یہاں بھی ہوئی۔ ہندوستان میں بیٹھ کر، نشست ہو کر، انہوں نے اپنے لیے مملکت کے آئندہ خطوط معین کیے، نام کہ ان خطوط پر ہم نے مملکت کو آگے بڑھانا ہے۔ بہت سارے سابقہ انگریزوں کے زمانے کی جو میراث تھی اس کو انہوں نے ختم کیا، ان میں سے ایک کام جاگیرداری نظام کالعدم قرار دیا، ختم کر دیا، جن کی آبادی کئی گنا زیادہ تھی اور مشکلات کئی گنا زیادہ تھیں، ایک پہلا قدم یہ اٹھایا۔ پاکستان کی مملکت چلانے کے لیے جاگیرداروں کو بلایا گیا کہ آپ کی ہے مملکت اور آپ نے سنبھالنی ہے، پہلا اجلاس ہی جاگیرداروں کا ہوا، چند خاندان اور چند شخصیات مل بیٹھے سیاستدانوں کے ساتھ کہ مملکت چلانے کے لیے کیا کیا جائے۔ اور ہمیشہ کا حربہ وہی انگریزوں کی تربیت کہ غلام کو بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کسی نوکر کو، غلام کو، تو اس کے لیے بھی وہ تدبیر کیا ہے، ہاتھ پھیلاؤ، علاج کرانا ہے، ہاتھ پھیلاؤ، گھر بنانا ہے، ہاتھ پھیلاؤ، راشن ختم ہو گیا ہے، ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ تو ہے نا، ہاتھ اسی لیے دیا ہے اللہ نے ہتھیلی کہ دوسروں کے سامنے بڑھاؤ آگے۔ ہم یہ سمجھیں ساتھ سے کہ یہ آگے پھیلانے کے لیے ہے۔ نوکر ملازم ہمیشہ اسی طرح معیشت اپنی تامین کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاؤ، گدائی، جب تک ہاتھ ہے بڑھتا ہے آگے، پھیلتا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے نہیں دیا، اس نے ذلیل کیا، دوسرے کے سامنے جا پھیلاؤ، اس نے نہ کی، تیسرے کے سامنے جا پھیلاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا کمی ہو جاتی ہے ہمارے اندر؟ ایک محاورہ اردو میں، پنجابی میں، پاکستان کی ہر زبان میں ہے کہ بھائی نہ ہی کرے گا نا، زیادہ سے زیادہ نہ کرے گا، نہیں دے گا، بس یہی ہوگا، مارے گا تو نہیں، اور کیا کرے گا، نہ ہی کرے گا، یہ سنا ہوا ہے نا، استعمال بھی کیا ہوا ہے، چلتے ہیں مانگتے ہیں نا، نہ ہی کرے گا اور کیا کرے گا، کھا تو نہیں جائے گا، اور یہی تواضع پاکستانیوں کی کہ زیادہ سے زیادہ نہ ہی کرے گا نا، نہ سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے اوپر، بہت فرق پڑتا ہے، آر نہیں محسوس ہوتی ان کو، اگر گدا کو کچھ دے دے بدتر، نہ دے بد، دے دے بدتر، اگر گدا کو کچھ چیز نہ دیں تو بد ہے، اگر دے دیں تو بدتر ہے، ہاں کریں تو بھی بدتر ہے، نہ کریں تو بھی بدتر ہے، آر ہے، اصلا ہاتھ پھیلانے میں آر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وقت نہیں ہے اشارہ کرتا کہ یہ جو حالت ہماری بنی ہے ویرانی کی، اور خزانہ خالی، اور نئی مملکت، اور کچھ بھی نہیں، یہ بہت ساری ملتوں کو یہ روز دیکھنا پڑا، خود چائنا کو یہ روز دیکھنا پڑا جو آج پاکستان کو سنبھال رہا ہے، اپنی گود میں لے لیا، لے پالک بچہ بنا لیا چائنا نے پاکستان کو، جس رو یتیم ہوتا ہے نا، بے آسرا بے سہارا، تو کوئی اپنی کفالت میں لے لیتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ ایک دن خود اس کا یہ حال تھا، جاپان کا یہی حال تھا، جرمنی کا جنگ کے بعد یہی اس سے بدتر حال تھا، بہت ساری مملکتوں نے یہ دن دیکھے ہیں جو پاکستانیوں کو دیکھنا تھا، لیکن راہ درست انتخاب کیا، جہت سے ہی انتخاب کی، پاکستانی سربراہان میں اس وقت ملے بیٹھے اور فیصلہ یہ کیا، یہ پہلی غلطی، اور یہی غلطی جب تک تلافی نہیں ہوتی پاکستان نہ امن کا دن دیکھے گا نہ ترقی کر سکے گا، یہ طے ہے یہ بات، چونکہ یہ راہ غلط ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ظاہر 1949 یا اس دوران یہ سفر کیا، انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ مملکت کو تعمیر کرنا ہے، شعبے بنانے ہیں، تنخواہیں دینی ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے مملکت کا کام، اور اف اف کرتے تھے صبح و شام بیٹھتے اٹھتے ہوئے، اور کہا کہ اس وقت صرف ایک ہی راستہ ہمارے نزدیک بچا ہے، اور وہ عالمی جنگ کی سب سے بڑی فاتح مملکت اور قوم امریکہ، اس کا سہارا لیا جائے، کہ اس وقت یتیم پرور وہ ہے، اس وقت غریب پرور و فقیر پرور وہ مملکت ہے، چونکہ باقی جنگ میں تھے، ملوث اور متاثر تھے جنگ سے، سارے برطانیہ اور یورپی ممالک سارے، لیکن امریکہ ایک تو جنگ میں باہر ہو کر اس نے جنگ میں مداخلت کی، جاپان پہ حملے کیے، اور جنگ کا نقصان اٹھائے بغیر جنگ کا فاتح بن گیا، عالمی جنگ کا یا اسی حقیر جنگ کا، اور اس کے لیے میدان کھل گیا، جو برطانوی مستعمرات تھے وہ سارے امریکہ کی طرف چلے گئے، یعنی جو برطانوی تربیت تھی گدائی کی، غلامی کی، وہ سارے غلام امریکہ کی طرف رخ کیا انہوں نے۔ یہ پہلی غلطی تھی پاکستانی لیڈروں کی کہ انہوں نے ملک کا، مملکت کا، نظام کا، سیاست کا، سب کا رخ امریکہ کی طرف موڑ دیا، اور باقاعدہ طور پر ظاہراً لیاقت علی خان کی سربراہی میں وفد گیا، اور جا کر، اور مزے کی بات ہے کہ امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی پاکستان میں، اس وقت کے ان سالوں کی امریکی سیاست کا مطالعہ ضروری ہے پاکستان کو سمجھنے کے لیے، کہ اس وقت امریکہ کی خود اپنی کیا سرگزشت تھی، وہ کیا سوچ رہا تھا، وہ کن کاموں میں ملوث تھا، وہ کدھر رجحان رکھتا تھا، اس نے جس پہلو سے دیکھا پاکستان میں اسے کوئی کشش نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ ایک فقیر نادار قوم ہے، گلے پڑ گئی ہے، اور اس کو اپنے حوالے کر کے تو کیا لینا، اسے کیا لینا، ملے گا کیا، وہ تو اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کوئی خاص رغبت ظاہر نہیں کی انہیں نہ کوئی مدد دی نہ امداد دی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف بات چیت میں انہیں ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بلاک میں شامل ہو جائیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم آپ کے تعاون کریں گے۔ اور یہ بہت خوش بغلیں بجاتے ہوئے آئے کہ ہم نے مملکت کے لیے تاریخی فیصلہ کر لیا، جیسے سی پیک تقدیر بدل رہا ہے۔ کتنا آپ صبح شام سی پیک سی پیک، یہ جہنم تک سی پیک سیدھا جائے گا ان کے لیے۔ کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا اس کے ڈنڈورے پیٹتے ہیں، سی پیک تباہ کر دے گا یہ۔ جب ایک مملکت کو مفلوج کر رہے ہو، جب ایک مملکت کو اس کی صنعت کو نابود کر رہے ہو، اس کی کھیتی باڑی نابود کر رہے ہو، اس کی تولید پیداوار روک رہے ہو، اور اس میں ہر چیز نابود کر کے، یہ قوم جس کو اردو نہیں آتی اس کو چائنیز زبان سکھا رہے ہو آپ، یہی اس وقت فیصلہ کیا انہوں نے۔ اور میں نے کہا کہ وہ جاری ہے، اور موجودہ نسل بدتر ہو گئی ہے ان سے۔ انہوں نے کوئی وعدہ نہیں دیا، کوئی گرانٹ منظور نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف زبانی طور پر ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے تحت کفالت ہیں، اس یتیم نادار کو ہم لیتے ہیں اپنی تحت سرپرستی، اور لے کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اور یہ یہاں بغلے بجاتے ہوئے آئے، کامیابی کے نعرے اخباروں میں، تذکرے، اور ایک جوش و خروش و مملکت کے بھنگڑے اور دھمال کہ پاکستان کی تقدیر سنور گئی ہے۔ بنتے ہی پاکستان، بنتے ہی ایک اور لطف ہو گیا پاکستان کے اوپر کہ امریکہ نے ہمیں قبول کر لیا، فوراً امریکہ کی طرف رجوع کیا اور ہر چیز کا رخ امریکہ کی طرف موڑ دیا۔ امریکہ جو کہ فاتح تھا جنگ کا، اور ایک طاقت تھا، بہت بڑی طاقت، لہذا اس نشے میں اس نے ان کی پرواہ ہی نہیں کی، اور اس طرح انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا جو ابھی تک جاری ہے، اور پھر اس سے گھٹیا اور پستر راستے اختیار کیے ہم نے۔ ایک دور میں پھر امریکہ کو ضرورت پڑ گئی پاکستان کی، چونکہ تھوڑے ہی دنوں بعد، انہی دنوں میں، ابھی جنگ کی جو طاقتیں تھیں فاتحین میں سے، فاتحین جنگ میں سے، اسی یورپی جنگ و مسلمانوں کے حق میں، اس منحوس جنگ کا ایک فاتح روس تھا۔ روس رقبے کے لحاظ سے بڑی مملکت تھی، اور بہت سارے خطے پہ اس نے اسی جنگ کے دوران قبضہ کر لیا، کئی ممالک پر، یہ ممالک جو بعد میں ٹوٹ کے الگ ہو گئے۔ اس وقت روس نے ان سارے ممالک پر قبضہ کر کے 14-15 ممالک پر، اور بڑھا کے بہت ساری ریاستیں، سوویت یونین کے نام سے ایک متحدہ ریاست بنائی، اور بڑی سپر طاقت بن گیا روس۔ اور اس سپر طاقت نے امریکہ کے مقابلے میں عالمی قیادت کا نعرہ لگا دیا، اور اس طرح یہ دو عالمی رہبر، ایک طرف سوویت یونین اور ایک طرف امریکہ، آپس میں ٹکرا گئے اس جنگ میں، جنگ کے بعد جب دونوں طاقت بنی، اور دونوں کا نظریہ بھی مختلف تھا، ایک طرف کمیونزم تھا، ایک طرف امپیریلزم تھا، سرمایہ داری اور اشتراکیت آپس میں ٹکرائے جب، اب دونوں کو ساتھی ٹیم چاہیے تھی، لہذا دونوں نے ممالک کو، چھوٹے ممالک کو، مشکلات میں مبتلا ممالک کو اپنا ٹیم کا حصہ بنانا شروع کیا۔ روس نے یورپی ممالک اور افریقی ممالک اور عربی ممالک اور ایشیائی ممالک میں سے بہت سو کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا، اور بہت بڑی ٹیم بنا لی روس نے۔ اور جب روس نے ٹیم بنا لی اپنی، اب امریکہ کو خیال آیا کہ اسے بھی وہ کھلاڑی چاہیے اب جو کھیلنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے بھی رجوع کیا ایسے ممالک کی طرف، اور ان کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ یہاں سے پھر پاکستانیوں نے دوبارہ خوشی جی جشن منائے، چونکہ اب روس اور امریکہ کے درمیان جو سرد جنگ شروع ہوئی، اس سرد جنگ میں امریکہ کو ضرورت پڑ گئی انہی کمزور ممالک کی، جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے۔ پاکستان ایک جغرافیائی لحاظ سے ایسے نقطے پر ہے کہ اس کی بار بار امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے، اور امریکہ نے پاکستان کو وہ دیہاڑی دینا شروع کر دی، یعنی اتنا خرچہ دیتا تھا کہ یہ مرے نہیں لیکن کچھ بنے بھی نہیں، طاقت بھی نہ ہو، قرضے دینا شروع کیے، ہیلپ کرنا شروع کی، مدد دینا شروع کی۔ پاکستان کی مختلف تنظیموں میں ممبر شپ بڑھا دی، جو امریکہ کی سرپرستی میں علاقائی تنظیمیں تھیں روس کے مقابلے میں. امریکہ نے خود ایک تنظیم بنائی نیٹو جو ابھی تک باقی ہے، اس میں پاکستان شامل نہیں کیا چونکہ اس میں ایک لیول تھا اور وہ ایک خاص خطے کے لیے تھا. لہٰذا اسی طرز کا انہوں نے تین چار معاہدے اور کیے. ادھر روس نے معاہدہ کیا زہرن سینٹو کے نام سے، اس نے سینٹو بنایا، انہوں نے نیٹو بنایا. اب وہ اپنی طرف طرز پر اپنی ٹیم بڑھاتا رہا، یہ اپنی ٹیم بڑھاتے رہے اور پاکستان کو علاقائی تعاون کی تنظیموں میں عسکری معاہدوں میں شمار اس میں دھکیلنا شروع کیا. اور یہ ایک بڑا عرصہ روس کے ٹوٹنے تک یہ سرد جنگ جاری رہی. اسی دوران پاکستان امریکہ کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گیا، افغانستان میں امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گئے، اور اب پاکستان کے سیاستدان، اس وقت ضیاء الحق تھا اور 1979 میں یہ اقدام شروع ہوا، اور تب سے پھر پاکستان اس غلط راہ میں بہت آگے نکل گیا. اور آج تک امریکی اتحاد نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ تعلق نے تباہ کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کوئی چیز نہیں بنا سکے، تعلیمی نظام نہیں بنا سکے، عدالتی نظام نہیں بنا سکے، سیاسی نظام نہیں بنا سکے، سماجی معاشرتی تہذیب اپنی نہیں بنا سکے، اپنی قومی زبان تک نہیں بنا سکے. آج قومی دن ہے اور جھنڈے لہرا رہے ہیں اور تقریبوں میں کیمروں کے سامنے آ کے نمائش کر رہے ہیں، اور سب 23 مارچ کی تقریریں انگلش میں کر رہے ہیں. کس قدر ننگ ہے، پست ہیں، گھٹیا، اپنے ملک سے کس طرح بیزار و دور ہیں کہ اپنی زبان تک نہیں جانتے بولنا. اور محب وطن ایسے ہیں کہ اپنے بچے اپنی اولادیں ساری ملک سے باہر ہیں، کسی کا اکاؤنٹ اپنے ملک کی اس میں نہیں ہے، بینک میں نہیں، اپنے وطن کے بینک میں ان کے اکاؤنٹ نہیں ہیں، ان کے بچے پاکستانی سکولوں میں نہیں پڑھتے. یہ علاج کرانے، چھینک کا علاج کرانے بھی برطانیہ جاتے ہیں، اپنے ملک میں علاج تک نہیں کراتے اپنا. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مملکت آ گئی، اور ملت احساس حقارت میں مبتلا ہو کر، اور وہ بھی انہی کے راہ پر چل پڑی، اور ملت نے بھی وہی کاذب راہیں اختیار کر کے، اور اس نے بھی دیکھا کہ حاصل یہیں سے کچھ ہونا ہے. اور اس طرح کسی نے استقلال کا سفر نہیں کیا، آزادی کا سفر نہیں کیا، کسی نے اپنی مملکت بنانے کا سفر نہیں کیا، کسی نے ملت سازی، امت سازی کا سفر ہی نہیں کیا. مذہبی آئے، انہوں نے بھی اسی دیگ سے کچھ لوٹنے کی کوشش کی، سیاست دانوں نے بھی اسی دیگ سے کچھ، جس طرح کہتے ہیں نا دال جوتوں میں بٹنا، دال جوتوں میں بٹی، وہ دال جوتوں میں بانٹنے کے لیے سارے لے کر آئے، اور اس دیگ سے ہر ایک نے اور نہیں ملا جوتا ہی بھر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لو. آزادی اقدار میں سے ہے، اقدار میں سے ہے، ویلیوز میں سے ہے. آزادی آئیڈیالوجی متعارف کرواتی ہے، پیش کرتی ہے، اور یہ آزادی کا پرچم اقتدار کی نظر جب ہو جائے، جب اقتدار کے ہاتھ میں آ جائے تو آزادی نابود ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پر استبداد آ جاتا ہے. آزادی آزادی فکر ہے، آزادی جسم نہیں ہے، آزادی تفکر سے آزادی شروع ہوتی ہے، اور آزادی تفکر کی جگہ جب انسداد فکری آ جائے، بند ذہنیت آ جائے، تحجر آ جائے، انجماد آ جائے، آزادی کہاں رہتی؟ میدان ہی ختم ہو جاتا ہے آزادی کا، ہلاک ہو جاتی ہے آزادی، دم گھٹ جاتا ہے آزادی کا. انسدادی ذہن کیسے آزاد ہو سکتے ہیں جو آزاد سوچتے ہی نہیں ہیں، جو سوچنے کو بھی جرم سمجھتے ہیں. اور یہ پستی کی طرف گئے، امریکہ سے شروع کیا. جیسے وہ مجھے یاد ہے کم مقدسہ میں تھے ہمارے دوستان، ہر مناسبت پہ بڑا پروگرام سوچتے تھے، اور سوچ کے پھر سب سے بڑی شخصیت مملکت کی وہاں ان کو سوچتے تھے دعوت دیں گے اپنے پروگرام میں آئیں. مثلا پہلے سوچتے تھے کہ ہاشمی رفسنجانی صاحب کو خطابت کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پروگرام میں آ کے تقریر کریں, اگر وہ نہیں آتے پھر وہ فلاں بڑی شخصیت دوسرے نمبر پر وہ آ جائے, پھر کرتے کرتے اس طرح وہ کم آ جاتے, کم کی بڑی شخصیت فلاں مر جائے تقلید آ جائیں, وہ نہیں آتے ان سے جاتے یا رابطہ ہی نہیں کرتے, پھر کرتے کرتے آخر میں وہ پروگرام کے لیے جب آخری دن ہو جاتا اور کوئی بھی انہیں نہیں ملتا تھا تو وہ بس میں کسی طالب علم کے پاس آ جاتے, میرے پاس آ جاتے, جی کوئی بھی نہیں آیا آپ تقریر کر دیں. شروع وہاں سے کرتے تھے اور آخر میں ایک طالب علم کے پاس آ جاتے, جی آپ آئیں آ کے تقریر کر دیں. یہ وہاں کئی دفعہ ہوا, یہاں بھی ہوتا ہے, یہاں بھی جب پروگرام ہوتا ہے بیٹھتے ہیں ہمارے مسئولین تو وہ اوپر سے شروع کرتے ہیں, فلاں کو بلاتے ہیں, بلاتے کسی کو بھی نہیں ہے, اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں, پھر کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں چلو کوئی حوزے کا استاد ہی بٹھا دیتے ہیں تقریر کرنے, طالب علم ہی بٹھا دیتے ہیں. امریکہ سے شروع کیا جو کہ سپر طاقت ہے, سپر طاقت ہمیں بڑا مہنگا خریدے گی, نازنین ہیں ہم, اور اس نے ذلیل کیا جی بھر کے پاکستان کو, تذلیل کی, اور اب بھی کر رہے ہیں تذلیل پاکستان کی, حد درجہ تذلیل کی ہے پاکستان کی, اور پاکستانیوں نے وہ سب کچھ قبول کیا ہے, دل و جان سے قبول کیا ہے, اور اس تذلیل کی حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ مثلا امریکہ کو جب نخرہ پاکستان نے دکھانا ہوتا ہے تو چائنا کا نام پیش کرتے ہیں, اگر آپ نہیں کرو گے تو ہم چائنا کی طرف چلے جائیں گے, اور چائنا بھی حاضر ہے ان کو لینے کے لیے, اس کی بھی ضرورت ہے ایسے ممالک, کمزور ممالک جہاں پر اپنی پیداوار بیچ سکے جا کر, وہ خریدنے کے لیے تیار ہے, لیکن سستا. آپ توجہ کریں کہ یہ ملت اپنے آپ کو فروخت کرنے کے لیے اب تیار ہو گئی ہے, ہر آدمی کرائے پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے, اور کوئی نہیں تو عرب ملک کی کوئی خرید لے ہمیں, ابھی بحرین جیسا پست ملک اور گھٹیا حکومت اور جنایتکار اور فاسد خاندان پاکستانیوں کو خرید رہا ہے, حکومت خرید رہا ہے, ہمارے جرنیل خرید رہا ہے, بحرین خرید رہا ہے, آل سعود نے تو خرید بھی لیا, سودا بھی کر لیا, اسے تو فائر وارے میں رہا وہ. اب توجہ کریں گے پاکستان میں سب سے باعزت, عملی طور پر سب سے باعزت عہدہ رینک جس شخص کا تھا اور بڑا ہیرو بنا, وہ جا کر وہ بادشاہ کا چاند ریالوں میں ملازم بن گیا, وہ بھی ایک فاسد خاندان کا. یہ خود فروشی ڈالروں ریالوں کی خاطر, یہ مشکل ہے ہماری. ایک نسل کو اس حقارت کے تنزل کے مقابلے میں قیام کرنا چاہیے, ایک نسل رک جائے اس ڈہلوان پہ کھڑی ہو جائے, رک جائے قدم جما کے کہ ہم نے پستی اور حقارت کی طرف نہیں جانا, ہم نے اپنی مملکت خود بنانی ہے, ہم نے اپنی ملت خود بنانی ہے, ہم نے اپنا ملک خود بنانا ہے, اور کسی کی مدد لیے بغیر بنائیں. آپ اتنی توانائی پاکستان کے اندر ہے, سب سے بڑا ضعف پاکستانیوں کے اندر یہ ہے کہ خود اعتمادی نہیں ہے, دوسروں سے مدد لے, مذہب میں دوسروں سے مدد لی, مذہب تو تباہ کیا, ملک بھی تباہ کیا, اور مذہب کے نام پر جنایتکار دہشت گرد بنائے, یہ سب عربوں کی وجہ سے ہوا, عرب پیسے سے ہوا. مسجد اپنی نہیں بنا سکتے پاکستانی, کس قدر ننگ و شرمندگی ہے, چند مرلے کی مسجد نہیں بنا سکتے خود, اس مسجد کے لیے بھی عرب دنیا سے پیسہ آئے. جو قوم اپنی مسجد چند مرلے کی نہیں بنا سکتی پیسہ لے, ظاہر ہے جب باہر سے ریال آتے ہیں تو ساتھ منصوبہ بھی آتا ہے, وہ کرایہ جب دیتے ہیں تو کرایہ دار سے کام بھی لیتے ہیں وہ اپنا, اور لیا انہوں نے کام, وہ نفرت پھیلائی, حوصلہ شکنی کی پاکستانی قوم کی, اور آج وہ نفرت, جنگ, جدل, ہر چیز پاکستان کے اندر کاشت کی, اور یہ مملکت آج ایسی بن گئی ہے. آخری دو ملک عالمی اعداد و شمار میں جب منفی ممالک کی فہرستیں بنتی ہیں, دو ملک پاکستان سے سبقت لے جاتے ہیں ہمیشہ یا بعض مواقع پر. مثلا بدترین معیشت 197 ممالک کی معیشت بناتے ہیں، ان میں سے پاکستان کا نمبر ہوتا ہے 195۔ دو ملک پاکستان سے بھی زیادہ معیشت خراب ہے ان کی۔ مثلا پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو 195 نمبر پر ہے، یعنی دو ملک ہیں جن کی پاکستانی پاسپورٹ سے بھی زیادہ بدتر حالت ہے۔ اس ردیف میں لا کے پاکستان کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اقتدار کے نشے میں مست اقتدار پرست، یہ کیا جانے آزادی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کی تعریف کیا ہے؟ آزادی کی روح کیا ہے؟ آزادی اقدار میں سے ہے۔ اقتدار کے نشے میں مست نشیوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آج پاکستانی کی حالت وہی نشے والی، قوم پوری قوم کی حالت نشے والی ہو گئی ہے کہ اپنے لیے جان بوجھ کے حوادث خریدتے ہیں، مشکلات خریدتے ہیں اپنے لیے، غلامی خریدتے ہیں، غلامی کے لیے ڈھونڈتے ہیں، سفر کرتے ہیں باہر کا، کوئی خریدے ہمیں، اپنے آپ کو منڈیوں میں جا کے پیش کرتے ہیں کہ اب یہ موقع آیا ہے، ہمیں پھر ایک اور قدم غلط اٹھانا پڑے گا۔ مذہبی سیاستدان حکمران، یہ تین طبقے ذمہ دار ہیں پاکستان کی تباہی کے، ملت کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو میں مثال دی کہ نشئی والی حالت ہو گئی ہے، نشئی گھر سے نکلا تو اس کے گھر کے سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ اب پھر گرنا پڑے گا، آج پھر پھسلنا ہوگا ہمیں، چونکہ کیلا جو پڑا ہوا ہے تو ہمیں، ایک دن کیلے پہ چڑھا پھسل گیا، دوسرے دن گھر سے نکلا سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا تو اس نے پریشان ہو گیا کہ آج پھر ہمیں پھسلنا پڑے۔ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری پاکستان کی کہ جہاں کیلے کا چھلکا آتا ہے پاکستان کو پھسلنا پڑتا ہے، وہاں پر پھلانگ کیوں نہیں سکتے ہو کیلا، اٹھا کے پھینک کیوں نہیں سکتے ہو کیلا، ہر جگہ پھسلنا کیوں اختیار کرتے ہو، کیوں یہ حماقت کرتے ہو؟ آج اگر یہ ملت بیٹھ کر، ملت میں تقاضا پیدا ہوگا تو اوپر والے کریں گے، ورنہ اوپر سے نیچے نہیں آئے گی بات۔ کوئی لیڈر کبھی بھی استقلال کی نہیں سوچے گا جب تک ملت میں استقلال کا مطالبہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ملت استقلال کا مطالبہ کرے اور اپنا ناتا امریکہ سے کاٹے، پاکستان امریکہ سے کٹے، خود ہی اس کے حواریوں سے، آل سعود سے خود ہی کٹ جائے گا، عربوں سے خود ہی کٹ جائے گا، ان خرکاروں سے خود ہی کٹ جائے گا، اور اپنے دوش پر چائنا کا بھی سہارا نہ لے، اپنے دوش پر، اپنی مہارت سے۔ ہیں پاکستانیوں کے اندر صلاحیت ہے، پاکستانیوں کے اندر بہت اعلی صلاحیت ہے، اور ساری صلاحیتیں نوکروں کی طرح، غلاموں کی طرح آقاؤں کو جا کر پیش کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، دوسرے ممالک میں جا کر ان مملکتوں کو آباد کر رہے ہیں، ان کی خدمات جا کر انجام دے رہے ہیں، اپنے ملک سے بھاگتے ہیں، فرار کرتے ہیں، یہاں وہی رہ جاتا ہے جو ناکارا ہے، ناکام ہے، ویزا نہیں ملا، پیسے نہیں ہیں باہر جانے کے، کرایہ نہیں بنتا جس کا، وہ رہ جاتا ہے۔ یہ نسل کوشش کرے، یہ نسل قیام کرے اس حقارت کے خلاف، پستی کے خلاف، اس پھسلن کے خلاف، اور اپنا مطالبہ ان لیڈروں سے، حکمرانوں سے جن کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے یہ مملکت کی زمام، انہیں مجبور کر دے یہ قوم کہ وہ یہ ذلت کا سفر یہیں پہ روک لیں، 70 سال بعد روک لیں، 70 سال بعد بھی روک لیں پھر بھی بہت کچھ بچا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جاری رہا 70 نسلوں تک اور روز بروز تباہی ہوگی۔ ہر کیلے کے چھلکے پہ پھسلنا یہ قسمت نہیں ہے ہماری۔ یہ کوشش کریں ایک 23 مارچ ایسا آئے کہ جس میں واقعاً جشن آزادی ہو، حقیقتاً جشن آزادی ہو، جس میں روح آزادی ہو، اور جس میں آزادی ایک قدر کے طور پر پاکستان کی علامت و پہچان بن جائے، آزادی کہ دنیا میں آزاد ترین ملک و ملت و قوم پاکستانی ہیں، جن کے اوپر کوئی بھی دوسرا آ کر اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا، ان سے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا، انہیں نہیں خرید سکتا، انہیں غلامی پہ نہیں اکسا سکتا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب برطانوی منحوس تعلیمی نظام صفایا ہوگا اس ملک کے اندر سے، جب یہ غلامانہ کریکلم ختم ہوگا یہاں سے، جب یہ غلامانہ نصاب ختم ہوگا، سلیبس پاک ہوگا، اس وقت ہوگا۔ پھر غلام نہیں پلیں گے، ابھی جو امپورٹڈ تعلیمی نظام میں غلام پلتے ہیں، غلام ذہنیتیں پلتی ہیں، وہ غلام غلام ہی ہوتے ہیں۔ پھر غلام اپنی زبان قومی نہیں بولتے، آقا کی زبان بولتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں اپگریڈ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، جو دو جملے اس زبان کے بول کے جس سے ان کو چیڑ ہونی چاہیے تھی۔ کوئی پاکستانی ہے جو اردو بولنے پہ فخر کرتا ہو، فخر کرتا ہو واقعا، یہ غلامانہ ذہنیت ہے۔ بچوں کو، اپنے بچوں کو جب بولنا شروع کرتے ہیں، ماں کی گود میں ہوتے ہیں، وہ ان پڑھ ماں بھی انگلش سکھا رہی ہوتی ہے بچوں کو، کس قدر حقارت گھروں کے اندر نافذ ہو گئی۔ اپنی اس بولی نہیں آتی اور فر فر انگلش بولتے ہیں طوطے کی طرح۔ بھلے آپ دنیا کی ساری زبانیں سیکھو، کوئی حرج نہیں ہے زبان سیکھنے میں، انگلش بھی ایک زبان ہے، بطور زبان سیکھیں، فر فر بولیں، لیکن اس وقت جب اپنی زبان جانتے ہوں، جب اردو سے ہی بول لیتے ہوں، جب اردو لکھ لیتے ہوں، جب اردو پڑھ لیتے ہوں، جب اردو میں تقریر کر لیتے ہوں، گفتگو کر لیتے ہوں، اردو سمجھ سکتے ہوں، پھر ساری دنیا کی زبانیں سیکھو اور بولو بھی۔ فخریہ طور پر کہو گے ہم اتنی زبانیں جانتے ہیں، اپنی زبان کو سر فہرست رکھ کر۔ لیکن یہ معلوم نہیں وہ سحرخیز نسل پیدا ہوئی ہے علامہ اقبال جن کے منتظر تھے کہ وہ زرتشتیان آتش اقبال ابھی پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، نہیں معلوم، اور کب تک یہ غلامی کی نسل اور غلامی کے نطفے آگے جاری رہیں گے، نہیں معلوم۔ بالآخر راہ نجات یہی ہے کہ ایک نسل قیام کرے اس حقارت کے مقابلے میں، اور غلامی کا سفر ترک کر کے واقعا آزادی کا راستہ اختیار کر لے، استقلال و آزادی، مستقل، کسی سے وابستہ ہوئے بغیر اور آزاد۔ آزاد کی ایک علامت یہ ہے، مسلمان کی آزادی کی علامت یہ ہے کہ وہ فقط خدا کا بندہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندگی کے علاوہ کچھ بھی نہ کرے، اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کے سامنے تسلیم نہ ہو سوائے اللہ کے۔ تسلیم فقط ایک جگہ ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تسلیم نہ ہو، نہ کوئی مملکت، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی شخصیت سوائے خدا کے، صرف اللہ کے سامنے تسلیم ہو۔ یہ دین ہے، یہ علامہ اقبال کا راستہ ہے، یہ خودی ہے، یہ خودداری ہے۔ خودی و خودداری پاکستان کی نجات ہے۔ اگر خودی خودداری چھوڑ کے خریداری پہ لگ گئے اور دنیا میں خریدنا شروع کر دے، اور وہ بھی سستے داموں، یہ حکارت جاری رہے گی۔ باہر کے یہ دن خوشی کے ہونے چاہیے تھے، 23 مارچ جشن ہونا چاہیے، 23 مارچ عید ہونی چاہیے، 23 مارچ پاکستان کے اندر واقع قلبی احساس مسرت سرور ہونا چاہیے، لیکن جو مملکت کی وضع ہے، جو مملکت کی حالت ہے، جو یہ گزشتہ سفر ہے اور جو آگے نظر آ رہا ہے مستقبل، وہ یہ خوشی چھین لیتا ہے انسان سے، متاثر ہوتا ہے انسان، ناخواستہ بس بسا اوقات وہ احساس ابھر آتا ہے انسان کا، جو نہیں بسا اوقات چاہتے کہ ظاہر نہ ہو، وہ خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کے فرمان کے مطابق کہ تلک شقشقات انحدرت، یہ وہ شقشقہ ہے، یہ وہ ابھار ہے احساس ہے، جو کبھی خود ہی بھڑک کے اٹھ کے نکل آتا ہے باہر۔ جشن کے دن بھی تاسف ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مملکت کی حالت، ویرانی کی حالت، اور یہ سنوار سکتے ہیں، یہی جمعیت جو یہاں ہے، یہی پاکستانی اگر اپنے آپ کو اوپر باور کر لیں اور اپنے اندر خودی و خودداری پیدا کر لیں، یہی غریب خاندانوں کے بچے، یہی بدل سکتے ہیں تقدیر۔ یہ جنہوں نے اپنے لیے ملازمت اور اپنے لیے چھوٹا سا ایک چیز ہدف رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا سلیبس پڑھیں گے، چھوٹی سی نوکری کریں گے، چھوٹا سا گھر بنائیں گے، چھوٹا سا خاندان تشکیل دیں گے، چھوٹی سی قبر میں جا کے دفن ہو جائیں گے، چھوٹے سے قبرستان میں. یہ چھوٹے اگر چھوٹا پن چھوڑ دیں کہ چھوٹا کام نہیں کریں گے، ہم اپنا ملک آباد کریں گے، ہم اپنا ملک آزاد کریں گے، ہم اپنی ملت آزاد کریں گے، ہم دنیا میں نام پیدا کریں گے، ہم دوسری قوموں کی امامت کریں گے. غریب خاندان میں پیدا ہوئے تو کیا کوئی عیب تو نہیں ہے؟ فقیر خاندان میں پیدا ہونا کوئی عیب تو نہیں ہے؟ یتیموں نے تاریخیں بدلی ہیں. لیکن احساس کمتری، احساس حقارت، یہ دل سے نکال کے خودی و خودداری و خود اعتمادی پیدا کرنا کہ ہم یہ بڑی راہ طے کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، اس وقت ہے کہ یہ تقدیر بدل سکتی ہے. ہم دوسروں سے مطالبہ نہ کریں، جو کام خود کرنے کا ہے وہ خود کریں، خود فرائض اپنے مطالبات میں بدل دیے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے فوراً اٹھ کے آ جاتے ہیں، لاش لے کے سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں، مطالبہ. ہر چیز مطالبہ نہیں ہے بھائی، کچھ فریضہ ہے آپ کا. یہ بند کرو، یہ شروع کرو، یہ فو کرو، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ پیسو وائز جملے یہ ختم کریں آپ. ہونا چاہیے، جو بھی تقریر کرے گا یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کہ کس کے وظائف مقرر کر رہے ہو آپ؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، یعنی بیٹھ کر میرا کام ہے دوسروں کے وظائف مقرر کرنا؟ نہ، میرا کام ہے خود اٹھ کے میدان عمل میں آ جانا اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر دوں میں. ہونا چاہیے سے کچھ نہیں ہوگا، اٹھ کے اقدام کریں، شروع کریں. اور یہ جو اشارے کر دیے ہیں میں نے کہ کہاں سے شروع ہو، جب تک نظام تعلیم پاک نہیں ہوتا غلامی اس ملت کے مقدر سے دور نہیں ہوگی. جب تک اس غلامانہ، چونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے مذہبی کا، متدین کا، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، اس کو اٹھاتا ہے جا کر اور پیسے اپنی محنت مزدوری کے دے کر اس کو اس منحوس تعلیمی نظام کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کو بھی غلام بناؤ میری طرح، اس کو بھی حقیر بناؤ، گھٹیا بناؤ میری طرح، اس کو بھی پست بناؤ میری طرح، اپنے جیب سے خرچ کر کے اپنی اولاد کو اس تعلیمی نظام کے اندر ہم غرق کرتے ہیں، ڈبوتے ہیں اس دلدل کے اندر، پھر توقع رکھتے ہیں کہ اس میں غیرت بھی ہو، اس میں خودداری بھی ہو، اس میں خودی بھی ہو. یہ اقبال کو بھی پہچانے، کیسے اقبال کو پہچانے؟ سید الشہداء فرماتے ہیں جو لقمہ پیٹ میں ڈالا ہے وہ کیسے انسان کو موقع دیتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی بات سنے، آزادی کی بات سنے، وہ رہبر آزادی کی بات سنے. جو لقمہ پیٹ میں اتنا فساد مچاتا ہے تو وہ مطلب، وہ نصاب جو ذہن میں چلا گیا وہ پیٹ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، وہ لقمہ حرام سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے. اس کے ذہن میں کیسے جائے گا؟ قرآن کا پاکیزہ نظام کیسے جائے گا؟ علامہ اقبال کا یہ تفکر کیسے اس ذہن میں، ناپاک ذہن میں جائے گا؟ نعرے شعاروں سے بھی نہیں ہوتا مسئلہ حل. جب تک بنیاد سے، اقدام سے شروع نہ ہو. اور یہ ایام عہد کے دن ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہا ہے آپ کی خدمت میں، یہ ایام عہد ہیں، عہد کے دن ہیں، عہد کرنے کے دن ہیں. یہ صرف ترانے اور قصیدے گانے کے نہیں ہیں، عہد کے دن ہیں. ہر انسان عہد کرے، اپنے اس ملک کا ہم پر حق ہے، اس مملکت کا حق ہے، اس قوم کا حق ہے، اس ملت کا حق ہے. ہم نے اس کا حق استعمال کیا، ہم نے کھایا ہے، ہم پلے ہیں، بڑے ہیں، ہم نے اسی سے سب کچھ حاصل کر کے خود اپنے لیے کچھ بنایا. جن کے پاس آج اموال ہیں اسی مملکت سے کمائے ہیں، جن کی شخصیت ہے اسی مملکت سے انہوں نے حاصل کی ہے، جنہوں نے کچھ گھر بنائے ہیں اسی مملکت سے انہوں نے حاصل کیا ہے. جب اس سے بہت کچھ لیا ہے تو اب اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہے، تمہیں قدم بھی اٹھانا ہے. صرف اسے لوٹنے کی فکر نہ کریں، اس کو بنانے کی بھی فکر کریں، اس کو تعمیر کرنے کی بھی فکر کریں، اس ملت کی آزادی و نجات کی بھی فکر کریں. سب سے بڑی جہنم یہی دنیاوی حقارت ہے کہ جب دنیاوی پیمانوں پر بھی تولتے ہیں تو 195 نمبر پر آپ کو رکھتے ہیں. یہ کیا غلط راستہ اختیار کیا، اور اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے، پروردگار انشاءاللہ اس ملت کو، اس نسل کو، ان جوانوں کو وہ شعور دے جو علامہ اقبال چاہتے تھے اس ملت کے اندر پیدا ہو، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان معماروں کے ہاتھ سے اس ملت و مملکت و امت کی تعمیر کرے، انشاءاللہ تعمیر نو کرے، اور وہ کج راستہ جو ان سابقین نے شروع کیا تھا اس راستے کو روک کر اسے خود خدا کی طرف گامزن کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔